ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 139 ہے کہ اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو, غالب تم ہی رہو گے اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو, ایمان والے ہو, ایمان اگر تمہارا صحیح ہے تو تم ہی غالب ہو. تو ایمان کی اہمیت کے لیے یہ آیات ہیں. اور کبھی انسان دیکھتا ہے کہ مسلمان اور مومنین مغلوب ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری صفائی کے لیے ہوتا ہے, ہمارے قلوب کی صفائی کے لیے ہوتا ہے. اور غالب ہمیشہ ایمان والا رہے گا, اس لیے اپنے ایمان کو ہمیں صحیح کرنا ہے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ سہارا ہیں, مددگار ہیں, حامی ہیں مومنین. فرما دیا اس سے قبل ایمان کے شعبے بیان ہوئے تھے. ایمان کے وہ شعبے جو قلب کے متعلق ہیں وہ 30 ہیں, اور ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اس بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے چوں اور بے چگوں ہے کہ اس کا کوئی اندر کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا. دل چاہے گا مومن کا, ایمان کا, تو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں سمجھ سکتا. جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا, انسان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا. ماں ورائے تصور ہے اللہ تعالیٰ, تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور, تصور میں لانے کو جی چاہتا. یہ تو ہوتا ہے حال حضرت ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی جیسی کوئی چیز نہیں, جو کسی کے تصور میں گمان میں نہیں آ سکتی, اسی طرح ان کی صفات بھی ہیں. اس کی ذات ہی ایسی ہے, ان کی صفات کو کون سمجھ سکتا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فروع الایمان میں فرمایا ہے کہ اس لیے اس میں قیاس یا رائے قائم کر کے صفات کو سمجھنا کہ ہم سمجھ گئے, یہ غلط ہے, خطرے کی بات ہے. دو تنبیہات کی ہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے. ایک تو یہ کہ کلام پاک میں آیات متشابہات ہیں جن کا معنی معلوم نہیں تھی. دو طرح کے متشابہات ہیں, ایک تو جو لفظی ایسے ہیں جن کے معنی کسی کو نہیں معلوم, لغت میں ہی نہیں ہے, وہ متشابہات بالمعنی ہیں, یعنی ان کے معنی ہی وہ کلمات ہی ایسے ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں, تو ان کے معنی کسی کو نہیں معلوم. جیسے الف لام میم عین سین قاف ہا میم یا سین وغیرہ, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حروف رموز ہیں, راز کی باتیں ہیں جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا. اور ممکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر یا تشریح کچھ منقول نہیں ہے. اس لیے ان الفاظ کے معنی جاننے کے پیچھے پڑھنا بالکل غلط ہے, ایک بات. اور دوسری وہ ہے جو متشابہات بالمراد کہلاتی ہیں, یعنی لغت میں تو ہیں عربی, لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ید آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ, یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو یہ متشابہات کہلاتی ہے. متشابہات کے بارے میں حق تعالیٰ نے کلام پاک میں ہی فرما دیا ہے کہ دیکھو دو طرح کی آیات ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. یہ جو ہیں ام الکتاب یعنی یہی اصل ہے اور انہی سے سب سارے مسائل نکلیں گے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں, متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کے کیا معنی, یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. جبکہ حق تعالیٰ خود کلام پاک میں فرما رہے ہیں اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. یہ جو ہیں راسخین فی العلم, فرمایا فہیم لوگ دین والے, وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ ہے ہمارا طرز عمل. یہ تو ایک تنبیہ تھی جو پچھلی مرتبہ عرض کر دی گئی تھی. آج ایک دوسری تنبیہ ہے اسی کتاب روح ایمان میں, وہ یہ ہے کہ توحید کے دو معنی ثابت ہوتے ہیں, یعنی کلام پاک سے اور شریف سے توحید کے دو معنی ثابت ہوتے ہیں. ایک معنی ہے لا معبود الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, عبادت کے لائق کوئی اور نہیں. اور دوسرا لا مقصود الا اللہ, عبادت میں مقصود بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے مسلمان کا. مسلمان تو جو کام کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ اللہ میں راضی ہوں. لا معبود الا اللہ اور دوسرا لا مقصود الا اللہ, یہ دو معنی ہیں توحید کے. فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہیں یہ اس کے تو یہ بالکل واضح ہیں قرآن میں حدیث میں. تعالیٰ نے فرمایا امر ان لا تعبدوا الا اياه ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. اور حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے, اور اس نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی ہے توحید کا سیدھا طریقہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. اور بھی آیات ہیں کلام پاک میں, ایسی آیات بہت ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کتب سابقہ میں بھی کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خالص رکھیں. یہ لا معبود الا اللہ یہ تو اس قدر ضروری ہے کہ اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو شرک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کے لیے جس کو منظور ہو, جس کے لیے منظور ہوگا اس کا گناہ بخش دے گا. تو یہ تو پہلا تھا لا معبود الا اللہ. اور دوسرے معنی یعنی لا مقصود الا اللہ کا ثبوت اس طرح پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر فرمایا ہے. اور لا مقصود الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ بالکل اخلاص کامل ہو, کہ عبادت ہو تو اللہ کی لیکن اس سے مقصود غیر اللہ نہ ہو, بالکل اس سے مقصود صرف اللہ ہی قرار دے. جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہے, نماز تو پڑھ رہا ہے تو یہ تو عبادت میں, معبود تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ مثلاً میں نمازی مشہور ہو جاؤں یا فلاں شخص دیکھ کے سمجھے کہ میں نیک ہوں, تو یہ لا مقصود الا اللہ کے خلاف. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ریا میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا, البتہ مقصود ضرور ہوتا ہے. جب غیر اللہ کا مقصود ہونا شرک ٹھہرا, شرک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا, شرک اصغر فرمایا, تو توحید جو مقابل شرک ہے اس کی حقیقت یہ ٹھہرے گی کہ عبادت سے اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہو, غیر اللہ بالکل مقصود نہ ہو. یہی معنی ہے لا مقصود الا اللہ, کہ مقصود بھی بس اللہ کو راضی کرنا ہو. محمود بن لبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خوفناک چیز جس سے تم پر اندیشہ کرتا ہوں شرک اصغر ہے, لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا. اور یہ آیت تو آپ جانتے ہیں سورہ کہف کی آیت جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے, قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آپ فرما دیجئے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھ پہ لیکن وہی آتی, تمہارا خدا جو ہے صرف اللہ وحدہ ہے, بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو. ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موقف حج میں کھڑا ہوتا ہوں یعنی حج کے لیے, اور مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور میری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہاں کھڑا ہونا دیکھ لیا جائے, یعنی لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں حج میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا, حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی پڑھی گئی تھی, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور یہ بھی ہے ایک روایت, ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا, فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک شخص جہاد کرتا تھا اور وہ یہ بھی پسند کرتا تھا کہ اس کے جہاد کو دیکھا جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو پڑھی گئی, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی ایسی نیت نہ کرے, اس شخص نے حج پہ جانے سے پہلے یہ سوچا کہ میں حج پہ جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں, یہ غلط ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عبادت انسان کرتا ہوتا ہے اور کوئی دیکھ لے تو دیکھنے کی وجہ سے بے اختیار خوشی ہوتی, یہ ٹھیک ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, لیکن وہ عبادت میں پہلے ہی سے مشغول تھے اور نیت خالص کر چکے تھے, تو میرے پاس ایک شخص آیا, وہ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اس نے مجھے نماز کی حالت میں دیکھا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے, تیرے لیے دو اجر ہیں, ایک خفیہ عبادت کرنے کا, دوسرا اعلانیہ عبادت کا اجر, کہ وہ جو عبادت کرتے ایک آدمی کو دیکھے گا دوسرے آدمی کو تو وہ بھی اس کو بھی شوق ہوگا, حالانکہ انہوں نے نیت نہیں کی تھی دکھانے کی. تو دکھانے کی نیت کرنا غلط ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور بتائیں کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی اس عمل پہ تعریف کرتے ہیں, فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ایک آدمی نیت نہ کرے, غیر اللہ کی مقصود نہ بنائے, لیکن اگر دیکھ لے کوئی اس سے فائدہ ہوتا جاتا ہے کوئی کسی کا, کہ وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے, اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اخلاص کی, کہ ہمارے تمام عبادات میں اخلاص کامل ہو, بس اللہ تعالیٰ کو ہی مقصود بنائیں.